تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار کثرت ذکر کی تاکید فرمائی ہے. اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو, اور اس کے ساتھ ساتھ فکر کی بھی بہت زیادہ تاکید فرمائی. فکر کے معنی ہے سوچنا, یعنی اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچا جائے, احسانات کو سوچا جائے, اللہ تعالیٰ کے عجائب قدرت پر نظر کی جائے, ان چیزوں کا مراقبہ کیا جائے, خوب سوچا جائے. اسی طریقے سے یہ سوچا جائے کہ دنیا تمام فانی ہے, یہاں کی لذتیں تمام فانی, سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے. جن لذتوں کی خاطر اپنے مالک کو ناراض کر رکھا ہے وہ سب یہیں رہ جائیں گی. ایک روز مرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے, پھر یا جنت ہے یا جہنم. ذکر و فکر کے حکم میں یہ مصلحت ہے کہ جس چیز کا کثرت سے ذکر و فکر ہوتا ہے اس کی طرف دل کی توجہ ہوتی ہے, اب دل میں اس کی فکر پیدا ہوتی ہے, وہ چیز دل میں اترتی جاتی ہے, دل پر چھا جاتی ہے, اور پھر جتنی فکر بڑھتی ہے اتنی ہی اس چیز کے ساتھ معرفت پیدا ہوتی ہے. کسی کے اوصاف کا ذکر, احسانات اور انعامات کا ذکر, کمالات کا ذکر, عجائب قدرت کا ذکر, اور ان سب چیزوں کی فکر, یعنی ان کو سوچنا, غور و فکر کرنا, اس سے معرفت حاصل ہوتی ہے, اس کی حقیقت سامنے آتی ہے. اور جتنی معرفت کسی چیز کی بڑھتی ہے اسی حد تک اس کے ساتھ محبت میں ترقی ہوتی ہے, اور جتنی محبت بڑھے گی اسی حد تک انسان اس کی نافرمانی سے بچے گا, اور اس کی اطاعت کی توفیق اور ہمت بلند ہوتی چلی جائے گی. تو یہ پانچ چیزیں ہو گئیں, کثرت ذکر, دوسری کثرت فکر, ان دونوں کے نتیجے میں معرفت, معرفت سے حاصل ہوئی محبت, محبت سے حاصل ہوئی اطاعت, نافرمانیوں سے بچنا اور اپنے محبوب کی رضا جوئی, اس کی طلب میں ہر وقت میں ہمیشہ اسی میں کوشاں رہنا اور اس کی کوشش میں لگے رہنا کہ کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے. اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, ہمت بلند ہوتی ہے, گناہوں سے بچنے کی فکر پیدا ہو جاتی ہے, معرفت پر ایک قصہ یاد آتا رہتا ہے. سبق حاصل کرنے کے لیے مسلمان کو تو ہر چیز سے سبق حاصل کرنا چاہیے. یہ صاحب جن کا مکہ مکرمہ سے خط آیا, یہ لفظ مکہ مکرمہ بھی اسی میں داخل ہے, بار بار مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ. میں یوں بھی تو کہہ سکتا تھا کہ میرے پاس ایک خط آیا, اس میں انہوں نے اپنا حال بیان کیا, میں نے اس کا یوں جواب دیا, مگر بات بات پر مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ. یہاں بھی وہی بات ہے کہ مکہ مکرمہ کے ساتھ محبت مجبور کر رہی ہے کہ بے ساختہ زبان پر نام آ رہا ہے, بار بار آ رہا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا, بس بات بات پر مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ سے خط آیا. وہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے, بس یہ مکہ مکرمہ کی محبت کا کرشمہ ہے. وجہ وہی ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوا کرتی ہے اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے, بے ساختہ زبان پر وہ بات آتی ہے, نام بھی لانا چاہے تو بھی زبان پر آتی ہے. ایک اور چیز سے بھی سبق ملتا ہے. ایک بچی ہماری تقریباً 4-5 سال کی, گھر میں سے اس کو
آٹا لانے کے لیے تھیلا دیا اور پیسے دیے اور یہ کہا کہ نیچے جا کر بتا دیں کہ آٹا لائیں 10 کلو آٹا. ہمارے بچوں کو انڈے کھانے کا بہت شوق, لحمیات میں سے انڈے بھی لحمیات میں شمار ہوتے ہیں, اور فواقے جس کو آپ فروٹ کہتے ہیں, فروٹ میں سے کیلے.
ہاں بوٹی بھی, بوٹی اور انڈے اور کیلے تو بس یہ کھاتے ہی چلے جائیں.
بڑا شوق انڈے کھانے کا. اسے کہا کہ یہ لے جاؤ 10 کلو آٹا لانے کے بارے میں بتا دو. گھر سے ابھی چلی دروازے کے پاس آئی تو پھر مڑ کر پوچھتی ہے 10 کلو انڈے. اس کو سمجھایا گیا نہیں بیٹی انڈے نہیں 10 کلو آٹا. نیچے آئی تو آ کر موالی صاحب سے کہتی ہے کہ 10 کلو انڈے لے آئے. تو پھر بولی 10 کلو انڈے, حالانکہ ہاتھ میں آٹے والا تھیلا موجود ہے. ہاتھ میں آٹے کا تھیلا پکڑے ہوئے ہے, دل میں انڈے بسے ہوئے ہیں. تو جو چیز دل میں بسی ہوتی ہے, جس کی محبت ہوتی ہے, بے ساختہ اسی کی طرف توجہ جاتی ہے, وہی خیال ہوتا ہے, وہی چیز دل و دماغ پر مسلط رہتی ہے, وہی زبان پر آتی ہے, وہی نظر آتی ہے. ہر چیز میں اس کو وہی نظر آتی ہے. جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے ان کو ہر جگہ پر ہر چیز میں انہی کا جلوہ نظر آتا ہے. حقا کے در جانے فگارو جشم بے دارم توئی, ہر چی پیدا میں شبد از دور بن دارم توئی. اے میرے محبوب, میری نظر میں بھی تو ہی بسا ہوا ہے, میرے دل میں بھی تو ہی بسا ہوا ہے. اس کا اثر یہ ہے کہ جس چیز پر نظر پڑتی ہے تو اس میں تیرا ہی جلوہ نظر آتا ہے. ہر چیز میں بس تو ہی تو نظر آتا ہے. قرضے کے یہ چیزیں, ہاں وہ مکہ مکرمہ والی بچی کا قصہ بتا رہا تھا کہ ایک بچی ان کی, وہ لائے میرے پاس. اس بچی نے مجھے پہچانا نہیں, ایک دم چیخ کر اپنے ابا سے لپٹ گئی. بعض بچے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں سے, اجنبی لوگوں سے بہت ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں. وہ بچی بھی اسی طریقے سے چھوٹی سی بچی. ان کے ابا نے میرا نام لیا کہ فلاں ہیں, ایک دم درست ہو گئی. میرا نام سنتے ہی فوراً ہوش میں آ گئی اور آ کر مجھ سے لپٹ گئی. میں نے اس وقت سے اس کا نام رکھ دیا بچی کا عارفہ. معرفت پر بات ہو رہی تھی کہ جب انسان کو معرفت ہو جاتی ہے کہ یہ کون ہے تو وحشت ان سے بدل جاتی ہے, محبت سے بدل جاتی ہے, الفت سے بدل جاتی ہے, وحشت نہیں رہتی. پھر انسان مطمئن ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی. ان پانچ چیزوں کا تعلق بتا رہا تھا کہ ذکر سے دل میں فکر پیدا ہوتی ہے, فکر سے سوچنے سے معرفت پیدا ہوتی ہے, معرفت سے محبت پیدا ہوتی ہے, محبت سے اطاعت پیدا ہوتی ہے. اس میں اشکال ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ذکر کرتے ہیں, ہر وقت ہاتھ پہ تسبیح پکڑے رکھتے ہیں اور بہت ہی زیادہ ہر وقت مشغول رہتے ہیں, مگر گناہ پھر بھی نہیں چھوڑتے. میں نے تو یہ قاعدہ بتایا کہ ذکر سے فکر, فکر سے معرفت, معرفت سے محبت, محبت سے اطاعت. تو ایک دو نہیں, بہت سے لوگ آپ ایسے دیکھیں گے کہ کثرت ذکر کے باوجود ظاہری باطنی گناہوں میں مبتلا ہے. کبر ہے, عجب ہے, حسد ہے, ریا ہے,
ہر وقت غیبت کا مشغلہ جو زنا سے بدتر.
ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور ذکر بھی کر رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں, گھروں میں تصویر کی لعنت موجود. بے پردہ عورتیں بھی بہت ذکر کرتی ہیں.
اگر پردہ ہے بھی تو برائے نام, دیور, جیٹھ, نندوئی, بہنوئی, خالہ زاد, مامو زاد, چاچا زاد, پھوپھی زاد سے پردہ نہیں اور ہاتھ میں تسبیح. کل تلاوت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات دل میں ڈالی.
مجھے کہ آج معاشرے میں جن لوگوں سے پردہ ضروری نہیں سمجھا جاتا اور ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو بھائی ہی ہیں, تو قرآن کریم تلاوت کر رہا تھا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ چاچا زاد, پھوپھی زاد, خالہ زاد, مامو زاد, ان کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی شادی کے لیے کیا ہے. ان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ ان سے شادی کی جائے.
يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شادیاں کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے آپ شادیاں کریں. کن سے کریں؟ پھوپھی زاد سے, خالہ زاد سے, چچا زاد سے, اور کیا رہ گیا؟ مامو زاد سے. چاروں کا نام لے دیا اللہ تعالیٰ نے. چاروں میں سے ایک دے کر فرما کر آگے فرما دیتے وغیرہ تیار کر لو. نہیں, معلوم تھا کہ یہ مسلمان بڑا حیلہ باز ہے, بہن بناتا رہے گا اور مزے اڑاتا رہے گا, بس بے پردگی کے مزے ہوتے رہے, وہ بھی بہن, وہ بھی بہن, وہ بھائی, وہ بھائی. معلوم ہوا کہ مقصد تخلیق ہی یہی ہے. چچا زاد, خالہ زاد, مامو زاد, پھوپھی زاد, اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا کہ یہ تو شادی کے لیے ہیں, ان سے شادی کیا کرو. اور دھوکے بعد مسلمان نے ان کو بہن بنا لیا. بہنیں کہاں ہیں؟ یہ تو شادی کے لیے. ہاں, تو اس پر بات ہو رہی تھی کہ پردہ نہیں, ذکر کا طرح سے ہو رہا تو گناہ کہاں چھوٹے؟ شریعت کے مطابق پردہ نہیں, حرام میں مبتلا ہے اور ذکر بہت ہو رہا ہے. کہتے ہیں ہر وقت تسبیح پھیر رہی ہیں, فلاں صاحبہ تو ہر وقت تسبیح پھیرتی رہتی ہیں, بہت بڑی ذاکرہ ہیں, گناہ چھوڑ نہیں رہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ذکر و فکر کی بدولت معرفت کا حاصل ہونا, محبت کا حاصل ہونا, پھر اس پر اطاعت کا مرتب ہونا, وہ جب ہوتا ہے کہ انسان اس کا ارادہ بھی کرے. اس نیت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے کہ محبت پیدا ہو جائے. اور اگر یہ ارادہ نہیں, نیت نہیں, تو پھر بھی نفع ہوگا مگر ذرا دیر سے ہوگا. اور اگر یہ طے کیے ہوئے ہے کہ گناہ نہیں چھوڑنا, یہ طے کر رکھا ہے کہ گناہ تو ہرگز نہیں چھوڑوں گا اور ذکر کرتے رہو, تو اس سے کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ تو دھوکہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. محبت تو جب پیدا ہوتی ہے ذکر و فکر سے کہ واقعتاً ذکر و فکر مقصود ہو. جہاں ذکر و فکر مقصود ہی نہیں, دھوکہ دینا مقصود ہے, تو وہاں کیا محبت پیدا ہو؟ دیکھیں, کبھی دشمن کے شر سے بچنے کے لیے یا دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے انسان اس کی تعریف کرتا ہے. خیال ہے کہ جو دشمن ہے مجھے نقصان نہ پہنچائے, اس کے شر سے بچنے کے لیے. یا ارے صاحب, آپ تو ایسے ہیں ایسے ہیں, آپ کو ہم کو چون لیا, کچھ تعریف کر دی, تاکہ اس کے شر سے بچ جائیں. اندر عداوت, دل میں بغض ہے, عداوت ہے, مخالفت ہے, اور اوپر اوپر سے تعریف کر رہا ہے اس کو دھوکہ دینے کے لیے. تو جو لوگ نافرمانی چھوڑنا نہیں چاہتے, گناہوں سے توبہ کرنا نہیں چاہتے, اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور مخالفت کو چھوڑنے پر راضی نہیں کسی قیمت پر بھی, طے کر رکھا ہے کہ رہیں گے تو باغی بغاوت ہی پر مرنا ہے. جن لوگوں نے یہ طے کر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی بھی عداوت, مخالفت عداوت کی. اب اگر وہ ذکر کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ میاں کو دھوکہ دے رہے ہیں, ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ ہم تیرے دوست ہیں مگر اندر سے عداوت. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عداوت ہو, مخالفت ہو, بغاوت ہو, تو اللہ تعالیٰ تو دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں. دنیا میں تو کسی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے مگر اللہ میاں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. مثال وہی ہو گئی کہ ہاتھ میں آٹے کی بوری, بچی کا قصہ جو میں نے بتایا, ہاتھ میں آٹے کی بوری, دل اور زبان میں انڈے. اس پر میں سوچتا ہوں کہ ہاتھ میں تسبیح جن لوگوں کی ہوتی ہے مگر دل میں گاؤ کر, دل میں دنیا کے تعلقات, گناہوں کی لذت, ہاتھ میں تسبیح, وہ تسبیح کیا اثر کرے گی؟ بوری سے تو یاد آنا چاہیے نا کہ ہاتھ میں آٹے کی بوری ہے, اس سے یاد آنا چاہیے کہ مجھے آٹا لانے کا پیغام دیا گیا ہے. بوری ہاتھ میں ہونے کے باوجود دل میں انڈے گھسے ہوئے ہیں تو زبان پر انڈے ہی آ رہے ہیں. اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ ہاتھ میں اگر تسبیح ہے مگر دل میں گناہوں کی لذت ہے تو اس تسبیح کا کیا اثر ہے؟ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں بر زبان تسبیح در دل گاؤ خرچ, ای چنی تسبیح کئی دار ادا خرچ, زبان پر تسبیح ہو اور دل میں گاؤ خرچ. فلاں تجارت, فلاں تجارت, فلاں دنیاوی نقصان نہ ہو جائے, فلاں جگہ سے مال حاصل ہو جائے, فلاں گناہ کر لوں, فلاں گناہ کر لوں, یہ تقاضے ابھر رہے ہیں گناہوں کے, ایسی تسبیح کا کیا اثر ہوگا؟ اسے کچھ حاصل نہیں ہو. حضرت تھانوی قدس سرہ نے اس شعر کی ایک خاص توجیہ بیان فرمائی. فرمایا این این چنی تسبیح ہم دار ادا سر, دل اگر جو متوجہ نہ بھی ہو اور تسبیح کرتا رہے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے. اچھا ہوا سامنے آ گیا, تو ذرا اس کی تشریح سمجھ لیں. وہ تین درجات جو میں نے بتائے ہیں کہ ذکر کرے اس نیت سے کہ محبت پیدا ہو جائے اور محبت گناہوں کو چھڑا دے, اطاعت پر مجبور کر دے. حضرت سعدی رحمہ اللہ جیسے عارف, حضرت سعدی کا شعر ہے, حضرت سعدی تو بہت بڑے عارف تھے.
اتنے بڑے عارف کا کلام ہرگز قابل ترمیم نہیں. حضرت تھانوی قدس سرہ نے اس میں ترمیم نہیں فرمائی بلکہ اس کی صحیح توجیہ بیان فرمائی, اس کے مطلب کی وضاحت فرمائی ہے.
یہ جو فرمایا این چنی تسبیح کئی دار ادا سر,
اس سے ان کا مطلب یہ ہے کہ
خالی ذہن سے ذکر آپ کر رہے ہیں, دل میں خیالات دوسرے ہیں اور نیت کچھ نہیں, تو پھر اس تسبیح کا اثر بہت معمولی ہوگا, بہت دیر سے ہوگا, اور اتنی دیر سے ہوگا, اتنا کم ہوگا, گویا کہ ہے ہی نہیں. تھوڑا سا نفع ہوا تجارت میں, یارے میاں کیا نفع ہوا, اس سے کیا نفع ہوگا؟ حالانکہ تھوڑا بہت وہ بھی کہتے میاں کیا ہوگا اس سے. تو کل آدم کہیں گے کہ بہت کم اثر ہوگا, بہت دیر سے اثر ہوگا. اور دوسرا مطلب یوں بھی لیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ تیسری قسم جو میں نے بتائی کہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں ہے, طے کر رکھا ہے گناہ نہیں چھوڑنا ہے, تو پھر این چنی تسبیح کئی دار ادا سر پر تو کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. تو حضرت سعدی رحمہ اللہ کے کلام کو غلط کہنے کی بجائے, اس میں ترمیم کرنے کی بجائے, یوں کہا جائے کہ یہ دوسرے مرتبے کی بات ہے یا تیسرے مرتبے کی بات ہے. تین مراتب میں نے بتا دیے, گناہ جب چھوٹتے ہیں, تسبیح کا, ذکر کا, فکر کا اثر جب ہوتا ہے کہ چھوڑنے کا ارادہ بھی, تو بہت جلد اثر ہوتا ہے. ذکر کے اثر کو حضرت رومی رحمہ اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتے ہیں، این قدر گفتیم باقی فکر کن فکر گر جامد بقدر او ذکر کن، ذکر آرد فکر را در احتزاز، ذکر را خورشید این افسردہ ساز. فرمایا ہم نے مصنوی کے دفتروں کے دفتر لکھ دیے، بہت بڑی کتاب لکھ دی، بڑی عبرتیں، بڑے سبق، بہت نصیحت کی باتیں، بہت اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کی باتیں، بہت لکھا، بہت لکھا، مگر کام جب چلے گا کہ کچھ فکر بھی کیجیے، سوچیے دنیا کی فنائیت، یہ تمام لذتیں دنیا کی یہیں کی یہیں رہ جائیں گی، مرنا ہے، قبر میں اترنا ہے، حساب و کتاب ہے، حشر و نشر ہے، پیش ہونا ہے، جنت ہے یا جہنم ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچئے، ان کے انعامات کو سوچئے، کیا کیا ان کا کرم ہے، کیا کیا احسانات ہیں، ان کی قدرت کیا کیا ہے، عجائب قدرت کو سوچئے، غور و فکر کیجیے. اور فکر میں حرکت پیدا کرنا اس کا کیا طریقہ ہے؟ فکر کر جامد بود رو ذکر کن، دل میں حرکت پیدا ہو جائے، فکر پیدا ہو جائے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ذکر زیادہ کرے، ذکر اللہ کی کثرت ہو. ذکر عارض فکر را در احتزاز، ذکر کی یہ خاصیت ہے کہ فکر میں حرکت پیدا کرتا ہے، دل کو بیدار کرتا ہے، اس کی غفلت اور سستی کو زائل کرتا ہے، ہوشیار کرتا ہے. مثال بیان فرمائی، ذکر را خورشید این افسردہ ساز، ذکر میں ایسی خاصیت ہے جیسے برف کے تودے ہوں، آفتاب نکلے تو آفتاب کی کرن جہاں پڑی اس کی تمازت سے گرمی سے پگھلنے لگتے ہیں برف کے تودے. تو اگر آپ کے دل میں فکر نہیں، جامد ہے، برف کی طرح جمع ہوا، حرکت نہیں ہے، حرارت نہیں ہے، تو ذکر اللہ شروع کریں، اس سے دل میں حرارت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا ہوگی، فکر پیدا ہوگی. تو اس پر بات ہو رہی تھی کہ قرآن کریم میں بار بار ذکر فکر، بار بار ذکر فکر. ایک بات پر تعجب ہوتا ہے کہ مولوی لوگ قرآن پڑھتے تو ہیں مگر پھر بھی اس طرف ان کی توجہ نہیں جاتی کہ ذکر و فکر اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ بیان فرمائے. ایک بار ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ علماء کو دین کی متعدی خدمات زیادہ کرنی چاہیے، متعدی خدمات. اس کا بڑا شوق ہوتا ہے مولویوں، جب بعض کہیں گے تو سبحان اللہ، ہاں تبلیغ کریں، اور تصنیف ہو، افتاح ہو، تدریس ہو، تبلیغ ہو، بس رات دن اس میں رہیں. نفل عبادت مولویوں کو زیادہ نہیں کرنی چاہیے، ذکر مراقبہ محاسبہ یہ نہیں، متعدی خدمات کیا جائے. میں نے کہا کہ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کثرت سے ذکر نہیں کرتا اور کثرت سے مراقبہ محاسبہ نہیں کرتا وہ تو مسلمان ہی نہیں. قرآن تو یوں کہتا ہے، مولوی ہونا تو بڑی بات ہے. اسی وقت میں نے چند آیات پڑھ دی، اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دی، کہلوا دی، میں پڑھ دی. یہ ان سے بات ہو رہی تھی عصر کے بعد. مغرب کے بعد وہ مولوی صاحب آئے، کہنے لگے میں ایسا متاثر ہوا ہوں کہ ابا دین آج پڑھ کر آ رہا ہوں. مغرب کے بعد والے نے بولا ابا دین آج پڑھ کر آ رہا ہوں. یہ سارا قصہ اور وہ آیات جو میں نے پڑھی تھی جن میں قرآن کریم میں بار بار کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے مراقبہ، کثرت سے محاسبہ، خوب سوچو، خوب سوچو، وہ ساری ایک جگہ پر جمع کر کے وہ چھپ گئی ہیں. اس رسالے کا نام ہے استناس العابد. پہلے الگ بار بار چھپتا رہا، اس کے بعد احسن الفتاوہ جلد اول کا جز اس کو بنا دیا گیا. دیکھیے قرآن کریم میں کتنی بار کثرت دے، حتیٰ کہ صلات خوف کے بارے میں فرمایا کہ جب دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوں اور نماز سے آپ فارغ ہو جائیں تو پھر فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، ہم تو جب نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں بھی صحیح طور پر ذکر نہیں ہو پاتا. حکم یہ ہے کہ نماز سے جب فارغ ہو جاؤ تو پھر بھی ذکر اللہ جاری رہے. جب نماز سے فارغ ہو گئے چلے گئے تو بھی ذکر اللہ جاری رہے, کھڑے بھی بیٹھے بھی پہلوؤں پر بھی ہر حالت میں ذکر اللہ جاری رہے.
جمعہ کی نماز کے بارے میں فرمایا,
جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو تجارت کے لیے چلے جاؤ. فائدہ فوجیت اس فورا تم تشرو فل اور کثیر نکل جاؤ تجارت کرو, اللہ کا فضل کماؤ, حلال روزی کماؤ. جب فرمایا کہ جب دنیا کے دھندوں میں لگ جاؤ کمائی میں مشغول ہو جاؤ تو اس حالت میں بھی اذکر اللہ کثیرا اللہ کو کثرت یاد کرتے رہو, اس حالت میں بھی ذکر اللہ نہ چھوڑنے پائے. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا, اے ایمان والو جہاں کہیں دشمن سے مقابلہ ہو فاثبتوا ثابت قدم رہو, مضبوط ہو جاؤ, ہمتیں بلند رکھو, دیکھنا کہیں پاؤں ڈگمگا نہ جائیں, زلزل پیدا نہ ہو, مضبوط رہو. اور سن لو مضبوط ہونے کا نسخہ بھی بتا دیتے ہیں, کیا؟ واذکر اللہ کثیرا اپنے مالک کو کثرت سے یاد کیا کرو. دشمن سے مقابلہ تو رات دن ہوتا رہتا ہے, برا معاشرہ برا ماحول نفس کے تقاضے, یہ نفس بھی دشمن ماحول اور معاشرہ بھی دشمن, اس سے تو رات دن مقابلہ ہوتا رہتا ہے. وہ اکساتا ہے گناہوں پر اور آپ کی عقل آپ کا دین اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ نہ کیے جائے. رات دن مقابلہ رہتا ہے اس کا نسخہ بتا دیا, جہاں نفس گناہ کا حکم کرے, جہاں عزیز و اقارب یا ماحول اور معاشرہ گناہ کی طرف بلائیں اس کا علاج کیا ہے؟ اذکر اللہ کثیرا, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. آج اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عزیز اور مطاع فرمایا, وہ یہ کہ کسی کی بیوی کہتی ہے داڑھی منڈاؤ اور یہ کہے اللہ 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 اللہ, وہ کیا چھوڑ دے گی؟ کسی کا باپ کہتا ہے کہ بینک میں ملازمت کرو اور یہ کہے اللہ اللہ اللہ, اس سے کیا ہوگا؟ وہ رک جائے گا. یہ کیسے اثر ہوتا ہے؟ اثر یوں ہوتا ہے کہ محبوب کا نام جب زبان پر آیا تو خیال ہوگا کہ ارے میرا یہ محبوب,
اس کی رضا کے مقابلے میں میں دنیا مردار کو ترجیح دوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اس محبوب حقیقی کے مقابلے میں والدین ہوں, بھائی بہن ہوں, عزیز و اقارب ہوں, پورا کنبہ اور خاندان ہو, پوری دنیا ہی کیوں نہ ہو, سارا جہاں ناراض ہو پروانا چاہیے, مد نظر تو مرضیے جانانا چاہیے, بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. ارے محبوب کا نام جب زبان پر آئے گا تو محبت کو شہ آ جاتی ہے. ایک شعر پہلے بھی بتایا تھا, نظر نظر سے جو ٹکرا گئی تو کیا ہوگا, میری محبت کو شہ آ گئی تو کیا ہوگا. ذکر اللہ کثرت سے جاری رہے, اور فکر سے مراد ہے سوچ, روزانہ کچھ وقت نکال کر یہ سوچا کرے کہ پوری دنیا اور اس کا سب ساز و سامان اور تمام نفسانی لذات و خواہشات سب فانی ہے. ایک روز مرنا ہے, قبر میں اترنا ہے, پھر حساب و کتاب ہے, پھر جنت یا جہنم. سوچے کہ میرے اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں یا خدا نخواستہ جہنم میں لے جانے والے اعمال کر رہا ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عجائب قدرت اور اس کے احسانات و انعامات کو خوب دل لگا کر سوچا کرے, کثرت ذکر و فکر کے بدالت دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے جس کو درد دل اور نور قلب کہتے ہیں. لطائف جاری ہونے سے یہی مقصود ہے. اس درد دل کا یہ کرشمہ ہے کہ انسان اپنے محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی نفسانی خواہشات, اپنے احباب و اقارب اور حکام و سلاطین غرض کے تمام دنیا کی رضا پر مقدم رکھتا ہے, اور اس کا حال یہ ہوتا ہے, اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا, زمین میری. سارا جہاں ناراض ہو پروانہ چاہیے, مد نظر تو مرضی جانانا چاہیے, بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ, کیا 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 تو کرنا چاہیے, کیا کیا نہ چاہیے. اسی طرح اپنے محبوب حقیقی کی رضا جوئی پر اپنی تمام نفسانی خواہشات یعنی گناہوں کے تقاضے قربان کر دیتا ہے. محبوب کی رضا حاصل کرنے کی فکر اور اس کے ناراضی کا خوف ہر وقت اس کے دل و دماغ پر مسلط رہتا ہے, اس لیے وہ گناہ کے تصور سے بھی لرز جاتا ہے. اس طرح اس کی زندگی تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتی ہے, اور دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہر وقت سرشار رہتا ہے, جس کے بدالت آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی انتہائی راحت و سکون بلکہ بے انتہا انشراح و سرور کی زندگی بسر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو ایسی حیات طیبہ عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار کثرت ذکر کی تاکید فرمائی ہے. اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو, اور اس کے ساتھ ساتھ فکر کی بھی بہت زیادہ تاکید فرمائی. فکر کے معنی ہے سوچنا, یعنی اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچا جائے, احسانات کو سوچا جائے, اللہ تعالیٰ کے عجائب قدرت پر نظر کی جائے, ان چیزوں کا مراقبہ کیا جائے, خوب سوچا جائے. اسی طریقے سے یہ سوچا جائے کہ دنیا تمام فانی ہے, یہاں کی لذتیں تمام فانی, سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے. جن لذتوں کی خاطر اپنے مالک کو ناراض کر رکھا ہے وہ سب یہیں رہ جائیں گی. ایک روز مرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے, پھر یا جنت ہے یا جہنم. ذکر و فکر کے حکم میں یہ مصلحت ہے کہ جس چیز کا کثرت سے ذکر و فکر ہوتا ہے اس کی طرف دل کی توجہ ہوتی ہے, اور دل میں اس کی فکر پیدا ہوتی ہے, وہ چیز دل میں اترتی جاتی ہے, دل پر چھا جاتی ہے, اور پھر جتنی فکر بڑھتی ہے اتنی ہی اس چیز کے ساتھ معرفت پیدا ہوتی ہے. کسی کے اوصاف کا ذکر, احسانات اور انعامات کا ذکر, کمالات کا ذکر, عجائب قدرت کا ذکر, اور ان سب چیزوں کی فکر یعنی ان کو سوچنا, غور و فکر کرنا, اس سے معرفت حاصل ہوتی ہے, اس کی حقیقت سامنے آتی ہے. اور جتنی معرفت کسی چیز کی بڑھتی ہے اسی حد تک اس کے ساتھ محبت میں ترقی ہوتی ہے, اور جتنی محبت بڑھے گی اسی حد تک انسان اس کی نافرمانی سے بچے گا, اور اس کی اطاعت کی توفیق اور ہمت بلند ہوتی چلی جائے گی. تو یہ پانچ چیزیں ہو گئیں, کثرت ذکر, دوسری کثرت فکر, ان دونوں کے نتیجے میں معرفت, معرفت سے حاصل ہوئی محبت, محبت سے حاصل ہوئی اطاعت, نافرمانیوں سے بچنا اور اپنے محبوب کی رضا جوئی, اس کی طلب میں ہر وقت میں ہمیشہ اسی میں کوشاں رہنا اور اس کی کوشش میں لگے رہنا کہ کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے. اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, ہمت بلند ہوتی ہے, گناہوں سے بچنے کی فکر پیدا ہو جاتی ہے, معرفت پر. ایک قصہ یاد آتا رہتا ہے, سبق حاصل کرنے کے لیے مسلمان کو تو ہر چیز سے سبق حاصل کرنا چاہیے.
یہ صاحب جن کا مکہ مکرمہ سے خط آیا,
یہ لفظ مکہ مکرمہ بھی اسی میں داخل ہے، بار بار مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ. میں یوں بھی تو کہہ سکتا تھا کہ میرے پاس ایک خط آیا، اس میں انہوں نے اپنا حال بیان کیا، میں نے اس کا یوں جواب دیا، مگر بات بات پر مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ. یہاں بھی وہی بات ہے کہ مکہ مکرمہ کے ساتھ محبت مجبور کر رہی ہے کہ بے ساختہ زبان پر نام آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، بس بات بات پر مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ سے خط آیا، وہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے. بس یہ مکہ مکرمہ کی محبت کا کرشمہ ہے، وجہ وہی ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوا کرتی ہے اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے.
بے ساختہ زبان پر وہ بات آتی ہے، نام بھی لانا چاہے تو بھی زبان پر آتی ہے. ایک اور چیز سے بھی سبق ملتا ہے. ایک بچی ہماری تقریباً 4-5 سال کی، گھر میں سے اس کو آٹا لانے کے لیے تھیلا دیا اور پیسے دیے اور یہ کہا کہ نیچے جا کر بتا دیں کہ آٹا لائیں 10 کلو آٹا. ہمارے بچوں کو انڈے کھانے کا بہت شوق، لحمیات میں سے انڈے، انڈے بھی لحمیات میں شمار ہوتے ہیں، اور فواکہ جس کو آپ فروٹ کہتے ہیں، فروٹ میں سے کیلے.
ہاں بوٹی بھی، بوٹی اور انڈے اور کیلے تو بس یہ کھاتے ہی چلے جائیں.
بڑا شوق انڈے کھانے کا. اسے کہا کہ یہ لے جاؤ 10 کلو آٹا لانے کے بارے میں بتا دو. گھر سے ابھی چلی، دروازے کے پاس آئی تو پھر مڑ کر پوچھتی ہے 10 کلو انڈے؟ اس کو سمجھایا گیا نہیں بیٹی، انڈے نہیں 10 کلو آٹا. نیچے آئی تو آ کر مولوی صاحب سے کہتی ہے کہ 10 کلو انڈے لے آئے. پھر بولی 10 کلو انڈے، حالانکہ ہاتھ میں آٹے والا تھیلا موجود ہے، ہاتھ میں آٹے کا تھیلا پکڑے ہوئے ہے، دل میں انڈے بسے ہوئے ہیں. تو جو چیز دل میں بسی ہوتی ہے، جس کی محبت ہوتی ہے، بے ساختہ اسی کی طرف توجہ جاتی ہے، وہی خیال ہوتا ہے، وہی چیز دل و دماغ پر مسلط رہتی ہے، وہی زبان پر آتی ہے، وہی نظر آتی ہے، ہر چیز میں اس کو وہی نظر آتی ہے. جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے، ان کو ہر جگہ پر ہر چیز میں انہی کا جلوہ نظر آتا ہے. حقا کے در جانے فگارو چشم بے دارم توی، ہر چی پیدا میں شبد از دور پن دارم توی. اے میرے محبوب، میری نظر میں بھی تو ہی بسا ہوا ہے، میرے دل میں بھی تو ہی بسا ہوا ہے. اس کا اثر یہ ہے کہ جس چیز پر بھی نظر پڑتی ہے تو اس میں تیرا ہی جلوہ نظر آتا ہے، ہر چیز میں بس تو ہی تو نظر آتا ہے. درجے کے یہ چیزیں. ہاں وہ مکہ مکرمہ والی بچی کا قصہ بتا رہا تھا کہ ایک بچی ان کی، وہ لائے میرے پاس. اس بچی نے مجھے پہچانا نہیں، ایک دم چیخ کر اپنے ابا سے لپٹ گئی. بعض بچے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں سے، اجنبی لوگوں سے بہت ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں. وہ بچی بھی اسی طریقے سے چھوٹی سی بچی. ان کے ابا نے میرا نام لیا کہ فلاں ہیں، ایک دم درست ہو گئی. میرا نام سنتے ہی فوراً ہوش میں آ گئی اور آ کر مجھ سے لپٹ گئی. میں نے اس وقت سے اس کا نام رکھ دیا بچی کا عارفہ. معرفت پر بات ہو رہی تھی کہ جب انسان کو معرفت ہو جاتی ہے کہ یہ کون ہے تو وحشت ان سے بدل جاتی ہے، محبت سے بدل جاتی ہے, الفت سے بدل جاتی ہے, وحشت نہیں رہتی, پھر انسان مطمئن ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے. ان پانچ چیزوں کا تعلق بتا رہا تھا کہ ذکر سے دل میں فکر پیدا ہوتی ہے, فکر سے سوچنے سے معرفت پیدا ہوتی ہے, معرفت سے محبت پیدا ہوتی ہے, محبت سے اطاعت پیدا ہوتی ہے. اس میں اشکال ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ذکر کرتے ہیں, ہر وقت ہاتھ پہ تسبیح پکڑے رکھتے ہیں اور بہت ہی زیادہ ہر وقت مشغول رہتے ہیں, گناہ پھر بھی نہیں چھوڑتے. میں نے تو یہ قاعدہ بتایا کہ ذکر سے فکر, فکر سے معرفت, معرفت سے محبت, محبت سے اطاعت. تو ایک دو نہیں, بہت سے لوگ آپ ایسے دیکھیں گے کہ کثرت ذکر کے باوجود ظاہری باطنی گناہوں میں مبتلا ہے, کبر ہے, عجب ہے, حسد ہے, ریا ہے, ہر وقت غیبت کا مشغلہ جو زنا سے بدتر. ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور ذکر بھی کر رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں, گھروں میں تصویر کی لعنت موجود. بے پردہ عورتیں بھی بہت ذکر کرتی ہیں.
اگر پردہ ہے بھی تو برائے نام, دیور جیٹھ نندوئی بہنوئی خالہ زاد ماموزاد چاچا زاد پھوپھی زاد سے پردہ نہیں اور ہاتھ میں تسبیح. کل تلاوت میں اللہ تعالی نے ایک عجیب بات دل میں ڈالی
مجھے کہ آج معاشرے میں جن لوگوں سے پردہ ضروری نہیں سمجھا جاتا اور ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو بھائی ہی ہیں, تو قرآن کریم تلاوت کر رہا تھا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ چاچا زاد, پھوپھی زاد, خالہ زاد, ماموں زاد, ان کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی شادی کے لیے کیا ہے, ان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ ان سے شادی کی جائے.
یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك.
دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شادیاں کرو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے آپ شادیاں کریں, کن سے کریں؟ پھوپھی زاد سے, خالہ زاد سے, چچا زاد سے, اور کیا رہ گیا؟ ماموں زاد سے. چاروں کا نام لے دیا اللہ تعالیٰ نے, چاروں میں سے ایک ایک دے کر فرما کر آگے فرما دیتے وغیرہ قیاس کر لو, نہیں. معلوم تھا کہ یہ مسلمان بڑا خیلا باز ہے, بہن بناتا رہے گا اور مزے اڑاتا رہے گا, بس بے پردگی کے مزے ہوتے رہے, وہ بھی بہن وہ بھی بہن, وہ بھائی وہ بھائی. معلوم ہوا کہ مقصد تخلیق ہی یہی ہے, چچا زاد, خالہ زاد, ماموں زاد, پھوپھی زاد. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا کہ یہ تو شادی کے لیے ہیں, ان سے شادی کیا کرو, اور دھوکے باز مسلمان نے ان کو بہن بنا لیا. بہنیں کہاں ہیں, یہ تو شادی کے لیے. ہاں, تو اس پر بات ہو رہی تھی کہ پردہ نہیں تو ذکر کثرت سے ہو رہا تو گناہ کہاں چھوٹے. شریعت کے مطابق پردہ نہیں, حرام میں مبتلا ہے اور ذکر بہت ہو رہا ہے. کہتے ہیں ہر وقت تسبیح پھیر رہی ہیں, فلاں صاحبہ تو ہر وقت تسبیح پھیرتی رہتی ہیں, بہت بڑی ذاکرہ ہیں, گناہ چھوٹ نہیں رہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ذکر و فکر کی بدولت معرفت کا حاصل ہونا, محبت کا حاصل ہونا, پھر اس پر اطاعت کا مرتب ہونا, وہ جب ہوتا ہے کہ انسان اس کا ارادہ بھی کرے. اس نیت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے کہ محبت پیدا ہو جائے, اور اگر یہ ارادہ نہیں, نیت نہیں, تو پھر بھی نفع ہوگا مگر ذرا دیر سے ہوگا. اور اگر یہ طے کیے ہوئے ہیں کہ گناہ نہیں چھوڑنا ہے, یہ طے کر رکھا ہے کہ گناہ تو ہرگز نہیں چھوڑوں گا اور ذکر کرتے رہو, تو اس سے کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ تو دھوکہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. محبت تو جب پیدا ہوتی ہے ذکر و فکر سے کہ واقعتاً ذکر و فکر مقصود ہو, جہاں ذکر و فکر مقصود ہی نہیں دھوکہ دینا مقصود ہے تو وہاں کیا محبت پیدا ہوتی ہے. دیکھیے کبھی دشمن کے شر سے بچنے کے لیے یا دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے انسان اس کی تعریف کرتا ہے, خیال ہے کہ جو دشمن ہے مجھے نقصان نہ پہنچائے اس کے شر سے بچنے کے لیے, یا ارے صاحب آپ تو ایسے ہیں ایسے ہیں, آپ وہاں کو چھو لیا کچھ تعریف کر دی, تاکہ اس کے شر سے بچ جائیں. اندر عداوت ہے, دل میں بغض ہے, عداوت ہے, مخالفت ہے, اور اوپر اوپر سے تعریف کر رہا ہے اس کو دھوکہ دینے کے لیے. تو جو لوگ نافرمانی چھوڑنا نہیں چاہتے, گناہوں سے توبہ کرنا نہیں چاہتے, اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور مخالفت کو چھوڑنے پر راضی نہیں کسی قیمت پر بھی, طے کر رکھا ہے کہ رہیں گے تو باغی بغاوت ہی پر مرنا ہے, جن لوگوں نے یہ طے کر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی ہوئی عداوت مخالفت عداوت ہوئی. اب اگر وہ ذکر کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ میاں کو دھوکہ دے رہے ہیں, ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ ہم تیرے دوست ہیں مگر اندر سے عداوت ہے. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عداوت ہو, مخالفت ہو, بغاوت ہو, تو اللہ تعالیٰ تو دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں. دنیا میں تو کسی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے مگر اللہ میاں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. مثال وہی ہو گئی کہ ہاتھ میں آٹے کی بوری, بچی کا قصہ جو میں نے بتایا, ہاتھ میں آٹے کی بوری, دل اور زبان میں انڈے. اس پر میں سوچتا ہوں کہ ہاتھ میں تسبیح جن لوگوں کی ہوتی ہے مگر دل میں گاؤخر, دل میں دنیا کے تعلقات, گناہوں کی لذت, ہاتھ میں تسبیح, وہ تسبیح کیا اثر کرے گی؟ بوری سے تو یاد آنا چاہیے نا کہ ہاتھ میں آٹے کی بوری ہے, اس سے یاد آنا چاہیے کہ مجھے آٹا لانے کا پیغام دیا گیا ہے. بوری ہاتھ میں ہونے کے باوجود دل میں انڈے گھسے ہوئے ہیں تو زبان پر انڈے ہی آ رہے ہیں. اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ ہاتھ میں اگر تسبیح ہے مگر دل میں گناہوں کی لذت ہے تو اس تسبیح کا کیا اثر ہوگا؟ حضرت سعدی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں, بر زبان تسبیح در دل گاؤ خرج, اینچنی تسبیح کئی داردا سر, زبان پر تسبیح ہو اور دل میں گاؤ کر, فلاں تجارت فلاں تجارت, فلاں دنیا بھی نقصان نہ ہو جائے, فلاں جگہ سے مال حاصل ہو جائے, فلاں گناہ کر لوں فلاں گناہ کر لوں, یہ تقاضے ابھر رہے ہیں گناہوں کے, ایسی تسبیح کا کیا اثر ہوگا؟ اسے کچھ حاصل نہیں ہو. حضرت تھانوی قدس سرہ نے اس شعر کی ایک خاص توجیہ بیان فرمائی, فرمایا اینچنی تسبیح ہم دارد اثر, دل اگر جو متوجہ نہ بھی ہو اور تسبیح کرتا رہے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے. اچھا ہوا یہ شعر سامنے آ گیا تو ذرا اس کی تشریح سمجھ لیں. وہ تین درجات جو میں نے بتائے ہیں کہ ذکر کرے اس نیت سے کہ محبت پیدا ہو جائے اور محبت گناہوں کو چھڑا دے, اطاعت پر مجبور کر دے. حضرت سعدی رحمہ اللہ جیسے عارف, حضرت سعدی کا شعر ہے یہ, حضرت سعدی تو بہت بڑے عارف ہے, بہت بڑے عارف ہیں.
اتنے بڑے عارف کا کلام ہرگز قابل ترمیم نہیں. حضرت تھانوی قدس سرہ نے اس میں ترمیم نہیں فرمائی بلکہ اس کی صحیح توجیہ بیان فرمائی, اس کے مطلب کی وضاحت فرمائی ہے.
یہ جو فرمایا اینچنی تسبیح کئی دارد اثر,
اس سے ان کا مطلب یہ ہے کہ
خالی ذہن سے ذکر آپ کر رہے ہیں, دل میں خیالات دوسرے ہیں اور نیت کچھ نہیں, تو پھر اس تسبیح کا اثر بہت معمولی ہوگا, بہت دیر سے ہوگا, اور اتنی دیر سے ہوگا, اتنا کم ہوگا, گویا کہ ہے ہی نہیں. تھوڑا سا نفع ہوا تجارت میں, کہہ رہے میاں کیا نفع ہوا, اس سے کیا نفع ہوگا, حالانکہ تھوڑا بہت وہ بھی کہتے میاں کیا ہوگا اس سے. تو کل آدم کہیں گے کہ بہت کم اثر ہوگا, بہت دیر سے اثر ہوگا. اور دوسرا مطلب یوں بھی لیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ تیسری قسم جو میں نے بتائی کہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں ہے, طے کر رکھا ہے گناہ نہیں چھوڑنا ہے, تو پھر اینچنی تسبیح کئی ادارہ اثر پر تو کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. تو حضرت سعدی رحمہ اللہ کے کلام کو غلط کہنے کی بجائے, اس میں ترمیم کرنے کی بجائے یوں کہا جائے کہ یہ دوسرے مرتبے کی بات ہے یا تیسرے مرتبے کی بات ہے. تینوں مراتب میں نے بتا دیے. گناہ جب چھوٹتے ہیں, تسبیح کا, ذکر کا, فکر کا اثر جب ہوتا ہے کہ چھوڑنے کا ارادہ بھی, تو بہت جلد اثر ہوتا ہے. ذکر کے اثر کو حضرت رومی رحمہ اللہ تعالی یوں بیان فرماتے ہیں, این قدر گفتیم باقی فکر کن, فکر گر جامد بود راؤ ذکر کن, ذکر آرد فکر را در احتزاز, ذکر را پرشید این افسردہ ساز. فرمایا ہم نے مطربی کے دفتروں کے دفتر لکھ دیے, بہت بڑی کتاب لکھ دی, بڑی عبرتیں, بڑے سبق, بہت نصیحت کی باتیں, بہت اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کی باتیں, بہت لکھا, بہت لکھا, مگر کام جب چلے گا کہ کچھ فکر بھی کیجئے, سوچئے دنیا کی فنائیت, یہ تمام لذتیں دنیا کی یہیں کی یہیں رہ جائیں گی, مرنا ہے, قبر میں اترنا ہے, حساب و کتاب ہے, حشر و نشر ہے, پیش ہونا ہے, جنت ہے یا جہنم ہے, پھر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچئے, ان کے انعامات کو سوچئے, کیا کیا ان کا کرم ہے, کیا کیا احسانات ہیں, ان کی قدرت کیا کیا ہے, عجائب قدرت کو سوچئے, غور و فکر کیجئے. اور فکر میں حرکت پیدا کرنا اس کا کیا طریقہ ہے, فکر گر جامد بود رو ذکر کن, دل میں حرکت پیدا ہو جائے, فکر پیدا ہو جائے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ ذکر زیادہ کرے. ذکر اللہ کی کثرت ہو, ذکر آرد فکر را در احتزاز, ذکر کی یہ خاصیت ہے کہ فکر میں حرکت پیدا کرتا ہے, دل کو بیدار کرتا ہے, اس کی غفلت اور سستی کو زائل کرتا ہے, ہوشیار کرتا ہے. مثال بیان فرمائی, ذکر را خورشید این افسردہ ساز, ذکر میں ایسی خاصیت ہے جیسے برف کے تودے ہوں, آفتاب نکلے تو آفتاب کی کرن جہاں پڑی اس کی تمازت سے, گرمی سے پگھلنے لگتے ہیں برف کے تودے. تو اگر آپ کے دل میں فکر نہیں, جامد ہے, برف کی طرح جمع ہوا, حرکت نہیں ہے, حرارت نہیں ہے, تو ذکر اللہ شروع کریں, اس سے دل میں حرارت پیدا ہوگی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا ہوگی, فکر پیدا ہوگی. تو اس پر بات ہو رہی تھی کہ قرآن کریم میں بار بار ذکر و فکر, بار بار ذکر و فکر. ایک بات پر تعجب ہوتا ہے کہ مولوی لوگ قرآن پڑھتے تو ہیں مگر پھر بھی اس طرف ان کی توجہ نہیں جاتی کہ ذکر و فکر اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ بیان فرمائے. ایک بار ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ علماء کو دین کی متعدی خدمات زیادہ کرنی چاہیے, متعدی خدمات. اس کا بڑا شوق ہوتا ہے مولویوں, جب بعض کہیں گے تو سبحان اللہ, ہاں تبلیغ کریں, اور تصنیف ہو, افتاح ہو, تدریس ہو, تبلیغ ہو, بس رات دن اس میں رہیں. نفل عبادت مولویوں کو زیادہ نہیں کرنی چاہیے, دیکھ مراقبہ محاسبہ یہ نہیں, متعدی خدمات کیا کریں. میں نے کہا کہ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کثرت سے ذکر نہیں کرتا اور کثرت سے مراقبہ محاسبہ نہیں کرتا وہ تو مسلمان ہی نہیں, قرآن تو یوں کہتا ہے. مولوی ہونا تو بڑی بات ہے. اسی وقت میں نے چند آیات پڑھ دی, اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دی, کہلوا دی, میں نے پڑھ دی. یہ ان سے بات ہو رہی تھی عصر کے بعد. مغرب کے بعد وہ مولوی صاحب آئے, کہنے لگے میں ایسا متاثر ہوا ہوں کہ ابا بین آج پڑھ کر آ رہا ہوں. مغرب کے بعد والے نفل ابا بین آج پڑھ کر آ رہا ہوں. یہ سارا قصہ اور وہ آیات جو میں نے پڑھی تھی جن میں قرآن کریم میں بار بار کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, کثرت سے مراقبہ, کثرت سے محاسبہ, خوب سوچو خوب سوچو, وہ ساری ایک جگہ پر جمع کر کے وہ چھپ گئی ہیں. اس رسالے کا نام ہے استناس العابد. پہلے الگ بار بار چھپتا رہا, اس کے بعد احسن الفتاوہ جلد اول کا جز اس کو بنا دیا گیا. دیکھیے قرآن کریم میں کتنی بار کثرت دیکھے, حتیٰ کہ صلات خوف کے بارے میں فرمایا کہ جب دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوں اور نماز سے آپ فارغ ہو جائیں تو پھر فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. ہم تو جب نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں بھی صحیح طور پر ذکر نہیں ہو پاتا. حکم یہ ہے کہ نماز سے جب فارغ ہو جاؤ تو پھر بھی ذکر اللہ جاری رہے. جب نماز سے فارغ ہو گئے چلے گئے تو بھی ذکر اللہ جاری ہے, کھڑے بھی بیٹھے بھی پہلوؤں پر بھی ہر حالت میں ذکر اللہ جاری ہے. جمعہ کی نماز کے بارے میں فرمایا جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو تجارت کے لیے چلے جاؤ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. نکل جاؤ تجارت کرو, اللہ کا فضل کماؤ, حلال روزی کماؤ. مگر فرمایا کہ جب دنیا کے دھندوں میں لگ جاؤ, کمائی میں مشغول ہو جاؤ تو اس حالت میں بھی اذکر اللہ کثیرا, اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو, اس حالت میں بھی ذکر اللہ نہ چھوڑنے والے. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا. اے ایمان والو, جہاں کہیں دشمن سے مقابلہ ہو فاثبتوا, ثابت قدم رہو, مضبوط ہو جاؤ, ہمتیں بلند رکھو, دیکھنا کہیں پاؤں ڈگمگا نہ جائیں, زلزل پیدا نہ ہو, مضبوط رہو. اور سن لو مضبوط ہونے کا نسخہ بھی بتا دیتے ہیں, کیا؟ واذکر اللہ کثیرا, اپنے مالک کو کثرت سے یاد کیا کرو. دشمن سے مقابلہ تو رات دن ہوتا رہتا ہے, برا معاشرہ, برا ماحول, نفس کے تقاضے, یہ نفس بھی دشمن, ماحول اور معاشرہ بھی دشمن, اس سے تو رات دن مقابلہ ہوتا رہتا ہے. وہ اکساتا ہے گناہوں پر, اور آپ کی عقل, آپ کا دین, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق, اس کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ نہ کیا جائے. رات دن مقابلہ رہتا ہے, اس کا نسخہ بتا دیا, جہاں نفس گناہ کا حکم کرے, جہاں عزیز و اقارب یا ماحول اور معاشرہ گناہ کی طرف بلائیں اس کا علاج کیا ہے؟ اذکروا اللہ کثیرا, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. آج اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عظیم علم عطا فرمایا, وہ یہ کہ کسی کی بیوی کہتی ہے داڑھی منڈاؤ اور یہ کہے اللہ 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 اللہ, وہ کیا چھوڑ دے گی؟ کسی کا باپ کہتا ہے کہ بینک میں ملازمت کرو اور یہ کہے اللہ اللہ اللہ, اس سے کیا ہوگا؟ وہ رک جائے گا. یہ کیسے اثر ہوتا ہے؟ اثر یوں ہوتا ہے کہ محبوب کا نام جب زبان پر آیا تو خیال ہوگا کہ ارے میرا یہ محبوب, اس کی رضا کے مقابلے میں میں دنیا مردار کو ترجیح دوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس محبوب حقیقی کے مقابلے میں والدین ہوں، بھائی بہن ہوں، عزیز و اقارب ہوں، پورا کنبہ اور خاندان ہو، پوری دنیا ہی کیوں نہ ہو جائے، سارا جہاں ناراض ہو پروانہ چاہیے، مد نظر تو مرضیے جانانا چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. ارے محبوب کا نام جب زبان پر آئے گا تو محبت کو شہ آ جاتی ہے. ایک شعر پہلے بھی بتایا تھا، نظر نظر سے جو ٹکرا گئی تو میری محبت کو شہ آ گئی تو کیا ہوگا. کسی نے کہا بینک کی ملازمت کر لو، انشورنس کی ملازمت کر لو، سودی لین دین کر لو، ڈائری جب تک نہیں مڑاتے شادی نہیں ہوگی. اور اس نے جہاں کہا اللہ، محبت کو شے آ گئی. اور جہاں محبت کو شے آئی تو پھر اس کا حال کیا ہوگا.
مردم ازی علم کے نہ مردم برائے تو، اے خاک بر سرم کے نہ شد خاک پائے تو، غم نیست گرد مہرے تو دل پارا پارا شد، اے کاش ذرہ ذرہ شب در ہوائے تو، می خواہم از خدا بدعا صد ہزار جان تا صد ہزار بار بمیرم برائے تو.